من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. درود بج محمد وعلى محمد. ایزان محترم، سورہ مبارکہ حدید کی 25ویں آیت کے ذیل میں خمسہ مجالس اعضاء کی آج آخری مجلس آپ بانوان اسلام دین عدل کے عنوان سے سماعت کر رہے ہیں، اور جس آئے مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا اس میں ارشاد رب العزت ہے: بتحقیق ہم نے انبیاء کو واضح ترین نشانیوں کے ساتھ بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمَ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، کتاب بھی نازل کی اور میزان بھی عطا کیا. کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ اپنی زندگی میں عدل و انصاف کی زندگی بسر کریں. یعنی خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ تمام انسان عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، اس لیے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں ایک عدل موجود ہے اور ہر ایک اپنے مدار میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے. جب بھی کوئی موجود، خواہ وہ جماد ہو، نبات ہو، حیوان ہو، انسان ہو، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا رہے گا، یعنی اپنے مقصد تخلیق سے قریب تر ہوتا رہے گا. اگر عدل کے تقاضوں کو پورا کرے گا، یہ عدل کا تقاضا اسے مقصد تخلیق سے قریب تر کرتا رہے گا. چاند اپنے مدار میں اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے، اس کا یہ ذمہ داری ادا کرنا اس کی تسبیح ہے. سورج اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے، اس کا اپنی ذمہ داری کی ادائیگی تسبیح سے مترادف ہے. زمین و آسمان میں جتنا بھی نظام سائنس موجود ہے، یہ سب اپنے اپنے آربٹ و مدار میں گردش کر رہا ہے، اپنے کام کو پورا کر رہا ہے، یہ تسبیح کر رہا ہے. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہیں علم نہیں ہے. لیکن ہمیں اتنا علم ضرور ہے اہل بیت علیہم السلام کی علم کی روشنی میں کہ ہر موجود، خواہ وہ حیوان ہو، نبات ہو، انسان ہو، جماد ہو، وہ تسبیح کر رہا ہے. یہاں تک کہ روایت ملتا ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عائشہ، جب لباس میلا ہو جاتا ہے، توجہ رکھیے گا، لباس جب میلا ہو جاتا ہے تو وہ خدا کی تسبیح کرنا چھوڑ دیتا ہے. یعنی کس طریقے سے انسان کو عدل والی زندگی کی طرف متوجہ کرایا گیا ہے. یہ عدل تمہاری انفرادی زندگی میں بھی، تمہاری معاشرتی زندگی میں بھی، اور تمہاری اجتماعی زندگی میں کار فرما نظر آنا چاہیے. صرف خدا کو عادل کہنے سے کہ خدا عادل ہے، خدا عادل کرنے والا ہے اور اس کا اثر ہماری زندگی پہ نہ آئے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پاکستان میں تبدیلی کا نعرہ، تبدیلی تبدیلی تبدیلی، لیکن تبدیلی جب تک عوام تک نہ پہنچے، انصاف جب تک نہ پہنچے، تو پھر اس تبدیلی کو کوئی فائدہ نہیں. بالکل ایسے ہی جس میں پاکستان کا جھنڈا اٹھاؤں گا، قائد اعظم سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ، آپ نے پاکستان دیا، آزاد وطن دیا، ہمیں آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا، لیکن میں قائد اعظم کے فرامین کے مطابق پاکستان کو چلانے کی کوشش نہ کروں تو صرف قائد اعظم کے گنگانے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اگر میں علی مرتضیٰ کے اوصاف بیان کروں کہ مولا ایسے، مولا ویسے، مولا نے یہ کیا، مولا نے وہ کیا، لیکن اگر مولا کی سیرت پہ نہ چلوں تو پھر اس مولا کی تعریف اور ثنا کرنے کا بھی کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا مجھے. کیونکہ مولا کا مقصد کیا ہے؟ مولا کا مقصد یہ ہے کہ میں بحیثیت شیعہ مولا کے پیچھے پیچھے چلوں. اس لیے کہ شیعہ کہا ہی اسے جاتا ہے جو مولا کے پیچھے چلتا ہے. مولا جہاں نظر آتا ہے شیعہ بھی وہی نظر آتا ہے. اس کے لیے ہمارے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو آپ روزمرہ سنتے، تشییع جنازہ، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی تشییع جنازہ ہوگی. تشییع جنازہ یعنی جہاں جنازہ جا رہا ہے، اگر جنازہ بہشت زہرا جا رہا ہے تو جو دفنانے والے وہ بہشت زہرا جائیں گے. اس کو کہتے ہیں تشییع جنازہ، جنازے کے ساتھ چلنے والا. تشیعاں یعنی کسی کے نقش قدم پہ چلنا، کسی کے نقش قدم پر اپنے قدم رکھ کر اس کی زندگی کے مطابق چلنا. شیعہ علی وہ ہے کہ جو علی مرتضیٰ کی سیرت پہ چلنے کا عزم کرے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. چنانچہ یہ زندگی ہمیں انفرادی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے عدل کے مطابق کرنی ہے. ایک کپڑا میلا ہو جائے، اسی لیے میلے کپڑے میں، کثیف کپڑے میں، گندے کپڑے میں نماز مکروہ ہے. کیوں؟ کیونکہ کپڑا تسبیح نہیں کر رہا ہے. یہ ہمیں تاکید کی جا رہی ہے کہ کیسے تاکید کی جا رہی ہے کہ کپڑے کو صاف ستھرا رکھو. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسلام، اب دیکھیں نا ہمارے یہاں افراد بھی تفرید بھی ہے. ہم یہ کپڑوں کو اتنے چمکانے میں لگ جاتے ہیں، کپڑا بہت اچھا پہنا ہے، خوشبو لگا کے نماز جمعہ میں آئیں، لیکن گاڑی غلط پارک کی ہوئی ہے، موٹر سائیکل غلط پارک کی ہوئی ہے، جی دوسروں کی چپل پر اپنی چپل رکھ کے، دوسروں کے جوتوں پر اپنے جوتے رکھ کے آ رہے ہیں، خوشبو لگا کے ہیں، سنتیں ادا ہو رہی ہیں، نماز ادا ہو رہی ہے، لیکن کیا دوسروں کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں. امام خمینی جب درس کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو کسی کے چپل پر پیر نہیں رکھتے تھے، جیسے جوتے پہ اپنا جوتا نہیں رکھتے تھے، بلکہ کنارے رکھ کر پیر سے جوتا ہٹا کر راستہ بناتے تھے اور پھر کلاس روم میں تشریف لے جاتے تھے. کسی نے کہا کہ یہ تو چپلیں اس پر رکھ دیں، کہا کہ نہیں، دوسرے کے مال پر توجہ رکھیے گا، یہ ہے عادل. دنیا کے کسی کو امام خمینی کہتی تو کیوں کہتی ہے؟ اس لیے کہ یہ اس علی کا ماننے والا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر سات اقلیم کی دولت بھی علی کو دے دی جائے اور اسے یہ کہا جائے اتنا سا ظلم کروں کہ چوٹی کے منہ سے چھلکا چھین لوں جو کا، تو علی مرتضیٰ یہ کرنے والا نہیں ہے. اسی علی کا شاگرد خمینی در حقیقت یہ کہتا ہے کہ کسی کے جوتے پہ جوتا رکھنا اس کی اجازت کے بغیر کسی کے مال میں تصرف کے مترادف ہوتا ہے. بغیر اجازت کے کسی کے جوتے پہ جوتا رکھنا، انسان ایسے ہی اتنا عظیم نہیں بن جاتا، خدا دیکھ کر کوئی چیز دیتا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اب خوشبو لگا کے آئے ہیں، کپڑے جی صاف پہن کے آئے ہیں، اگلی صف میں آ کے بیٹھے ہیں، لیکن کہ گاڑی غلط پارک کی ہوئی ہے. آپ ایک سنت ادا کرنے آئے ہیں، ایک واجب ادا کرنے آئے ہیں، اور آپ کی وجہ سے کتنوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اب ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے بقول ہمارے دوست کے کہ بیوی بے پردہ ہے، کہاں جا رہے ہیں جناب؟ اگلی سیٹ بیگم کو بٹھائے ہوئے کہاں جا رہے ہیں؟ 25 کلومیٹر دور جا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ حلال گوشت لینے. جی باہر ممالک میں حلال گوشت ہر جگہ نہیں ملتا، خاص دکانیں ہوتی ہیں. 25 کلومیٹر کا فاصلہ جانے کا، 25 کلومیٹر آنے کا، بھائی کیوں جا رہے ہو؟ اس ڈپارٹمنٹ اسٹور جا رہے ہیں. کیوں؟ حلال گوشت لیں گے. خوب ایک واجب کو ادا کر رہے ہو لیکن دوسرے واجب کو پامال کر رہے ہو. جو برابر میں تم نے زوجہ بٹھائی ہوئی ہے، جو بچے تربیت پائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہو کہ ہم اپنی زندگی میں افراد و تفرید کا شکار ہو جائیں. یہی وجہ سرکار کہہ رہے کہ اگر لباس میلا ہو جائے تو وہ اپنی عبادت کو، اپنی تسبیح کو چھوڑ دیتا ہے. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی پرندہ شکار نہیں ہوتا سوائے اس عالم میں کہ وہ تسبیح خدا چھوڑ دیتا ہے. جیسے ہی وہ پرندہ تسبیح، کون چھٹے امام کہہ رہے ہیں، مکتب جعفری کے مؤسس و بنیاد گزار کہہ رہے ہیں کہ کوئی پرندہ شکار نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ تسبیح خدا چھوڑ دیتا ہے. جیسے ہی تسبیح خدا چھوڑے گا خدا اس کی اجل اور موت کو لکھ دیتا ہے. توجہ رکھیے گا، یہ انسان کا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں دسترخوان پہ بلاتا ہے، نعمتیں دیتا ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں، ہمیں کانوں میں آواز آ رہی ہوتی ہے، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہماری یادداشت کام کر رہی ہوتی ہے. صبح اپنے پیروں پہ چل کے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں گھر کا راستہ معلوم ہوتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صبح اٹھ کے جاتے تو ہیں، واپسی کا راستہ بھول جاتے ہیں، یادداشت چلی جاتی ہے. صبح اٹھیں گے آپ اپنے بچوں کو نہیں پہچانیں گے. خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا، اس لیے دیکھیں اہل بیت نے، اہل بیت کا در نہ ہوتا، اہل بیت کی دعائیں نہ ہوتی، اہل بیت کا مکتب نہ ہوتا، اہل بیت کی تعلیمات نہ ہوتی تو ہم سے بندگی کا حق ادا نہیں ہوتا. اول تو ہو نہیں سکتا، ہمیں بندگی کا طریقہ بھی نہیں آتا. روایات میں ہے کہ کیسے دعا سے طلب کرو، عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدل. خداوندا اپنے فضل اور کرم اور رحمت کا سلوک کرنا، ہم سے اپنے عدل کا سلوک نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر خدا عدل کا سلوک کرے، وہ میں نے بتایا کہ اعمال کو تولنے کے لیے کس کو رکھا گیا، السلام علیکم یا میزان الایمان. اعمال کون ہے؟ علی مرتضیٰ ہے، جو اسٹینڈرڈ ہے خدا کی بارگاہ کا، جس کی وجہ سے نیتوں کو تولا جائے گا، انسان کے محرکات کو تولا جائے گا، انسان کے جذبات کو دیکھا جائے گا. تو اگر اللہ علی کی نماز کے ذریعے سے میری نماز کو تولنا شروع کرے، میں گھاٹے میں ہوں، علی کی عبادت کے ذریعے سے میری عبادت کو تولنا شروع کرے، میں گھاٹے میں ہوں. علی کا اپنی زوجہ سے جو کردار تھا گھر میں، اگر میرا کردار اس کے مطابق نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں گھاٹے میں ہوں. علی جیسے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، عدل کا سلوک کرتے ہیں، ویسے اگر میں نہیں کرتا میں گھاٹے میں ہوں. اسی لیے کہا کہ خدا سے کیا دعا کرو، عاملنا بفضلک، اپنی رحمت و کرم کا سلوک کرے خدا، عدل کا سلوک نہ کرنا، عدل میں گھاٹا ہے. اس لیے خدا سے ہمیشہ یہ دعا کی جاتی. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. ایک دفعہ اور درود بھیجے محمد و آل محمد. کوئی پرندہ جب تسبیح چھوڑ دیتا ہے، تسبیح خدا کو، شکار ہو جاتا ہے. سرکار ایک دفعہ جا رہے تھے، اب یہ ارادہ اختیار انسان کو دیا ہے. انسان گناہ بھی کرتا ہے، خطا بھی کرتا ہے، اندن بھی، سہون بھی، جان بوجھ کر بھی، غلطی سے بھول چوک کر غلطی ہو جاتی ہے. لیکن اگر جان بوجھ کے بھی کرتا ہے تو خدا اسے رزق نہیں چھینتا. توجہ رکھے گا، یہ اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے. سرکار جا رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، ایک سگ وحشی، انتہائی خوفناک صورت والا سگ آتا ہے. اصحاب ڈر جاتے ہیں، تھوڑی دیر آ کے رسول کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، گویا کچھ گفتگو ہو رہی ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے. اصحاب کہتے ہیں بہت خطرناک کتا تھا یہ سگ تھا. سرکار فرماتے ہیں کہ اچھا گفتگو ہو رہی ہے، پھر کہا یہ کیا کہنے آیا تھا؟ توجہ رکھے گا، ارادہ اور اختیار. اور یہ ارادہ اور اختیار ایسا ہے کہ مخلوقات کو اس کا علم ہے. توجہ رکھے گا، تو سرکار فرماتے ہیں یہ سگ وحشی بیابان سے آیا تھا میرے پاس ایک چیز کا شکر ادا کرنے. توجہ رکھے گا، شکر، ایک کتا، ایک سگ رسول کی بار، کیونکہ رسول کون ہے کہ جو در حقیقت جانور کی بولیاں جانتا ہے. ظاہری بات ہے جو پورے عالم پر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہیں. توجہ رکھیے گا، جو تو پورے عالم پہ جس کی رحمت چھائی ہوئی ہے. کائنات میں پہلا گھر کس کا بن رہا ہے؟ اللہ کا. اللہ کا گھر بن رہا ہے. پہلا رسول جو رحمت بن کے آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. توجہ رکھیے گا، ہم نے اس گھر کو اس بھائی سے رحمت بنایا، ہم نے اے رسول آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اب جو اس گھر میں پیدا ہونے والا ہے وہ بھی تمام جہانوں کے لیے رحمت و نوید دینے والا بن جائے گا. تو پھر رسول یہ فرما رہے ہیں کہ میری رحمت سب پر ہے، لیکن بعض اوقات یہ جانور آتے ہیں
علمنا منطق الطیر، مولا علی فرماتے ہیں خدا نے ہمیں جانوروں کی بولیاں عطا کی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جانور ہم سے آ کے کیا کہتے ہیں، وہ فریاد کرتے ہیں، واقعات کثرت سے بھرے پڑے ہیں جانوروں کے، کیونکہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ امام کو، معصوم کو یہ آنا چاہیے۔ ابا صاحب نے کہا یا رسول اللہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا شکر ادا کر رہا تھا، خدا بندہ تو نے مجھے کتا بنایا ہے، انسان نہیں بنایا، توجہ رکھیے گا، مجھے سگ بنایا ہے، مجھے بے نمازی انسان نہیں بنایا۔ اللہ اکبر، ایک سگ آگے اس بات کا شکر ادا کر، خدا بندہ اگر تو مجھے اختیار اور ارادہ دیتا تو شاید میں بھی تیرے دوسرے بندوں کی طرح بے نمازی ہو جاتا، میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں کہ تو مجھے سگ بنایا، مجھے ارادہ اختیار نہیں دیا۔ یعنی کتا ایک سگ اس بات کا اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے کہ خدا نے اگر مجھے نہیں دیا تو میں اچھا ہوں، تم انسانوں سے جو بے نمازی ہیں، کیونکہ جو عدل نہیں کرے گا کیا ہے، کتا اس پر فوقیت رکھے گا۔ درود بھیجی مل کے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ عدل و انصاف ہمیں اپنی زندگی میں رکھنا ہے، اور اس عدل و انصاف کا نتیجہ ہمیں نظر آنا چاہیے اپنی زندگی میں، انفرادی طور پر، معاشرتی طور پر، اجتماعی طور پر، تینوں میدانوں میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 200۔ اے ایمان والے، اپنی نجی زندگی میں، انفرادی زندگی میں صبر کرو، اپنی اجتماعی زندگی میں صبر کرو، ورابطوا، اور رابطہ برقرار کرو۔ کس سے رابطہ برقرار کرو؟ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، خوب کم سے کم آپ کی درود تو ایسا ہونا کہ مجھے بھی تو تھوڑا سا حوصلہ مل جائے نا۔ اہل بیت علیہ السلام، اب امام کیا کہہ رہے ہیں کہ رابطہ کس سے رابطہ برقرار؟ اپنے امام زمانہ سے رابطہ برقرار کرو، یعنی امام کی ولایت پر ثابت قدم، منصبہ تھا علی ولایت قائمنا، زمانہ غیبت کی بات ہو رہی ہے، جو زمانہ غیبت میں ہمارے قائم یعنی بارہویں امام کی غیبت پر ثبت ثابت قدم رہے، اعطاہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے ہزار شہدائے بدر و احد کے شہدا کا ثواب عطا کرے گا۔ منصبہ تھا علی ولایت قائمنا فی زمن الغیبہ، اعطا اللہ اجر مثل الف شہدائے، الف شہید من شہداء بدر و احد، ہزار شہداء کا ثواب اسے عطا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ تم در حقیقت ایک عادلانہ نظام قائم کرنے والے امام کے لیے اس امام کی ولایت پر ثابت قدم ہو۔ توجہ، اس میں تھوڑی سی گفتگو ہے جس کو میں آج اجتماعی حوالے سے چاہتا ہوں واضح کروں کہ یہ ولایت اہل بیت پر قائم رہنے کا کیا فلسفہ ہے، ولایت امام زمانہ پر ثابت قدم رہنے کی کیا فلسفہ ہے۔ تو ہم افراد و تفرید کرتے ہیں، اور یہ افراد و تفرید آپ کو معاشروں میں نظر آ رہا ہے کہ جناب تبدیلی آ گئی، تبدیلی ایسے نہیں آتی، یہ دوہرے معیار جو آپ نے مقرر کیے ہیں کہ ایک نوجوان مکتب تشیع کا کہ جو ہمیشہ انصاف کی بات کرتا ہے، جو ہمیشہ مظلوموں کی بات کرتا ہے، جو ہمیشہ عیسائیوں کی، یہودیوں کی، ہندوؤں کی، مسلمانوں کی، غیر مسلموں کی بات کرتا ہے، مظلوموں کی بات کرتا ہے، ایک ہی وقت میں تین ایف آئی آر مختلف تھانوں میں کاٹی جاتی ہیں، ایک عدالت سے بری ہوتا ہے، باہر پولیس گرفتار کرنے کے لیے موجود ہوتی ہے، آخر اس منافقت کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس نے کسی اسلحے کو اٹھایا؟ کیا اس نے کسی کو قتل کیا؟ کیا اس نے کسی پر خودکش حملہ کروایا؟ اگر صرف تنقید کرنا اور عدالت عظمیٰ کی چیف جسٹس کو، قاضی القضاۃ کو، اس کے فرائض منصبی یاد دلانا جرم ہے، تو اس جرم میں بھی شریک ہوں، اس جرم میں آپ بھی شریک ہیں، یا ہمارا احتجاج، ہم در حقیقت اس جرم میں شریک ہیں، پھر ہم سب کو گرفتار کرو۔ یہ دوہرا معیار، لوگ کھلے عام گالیاں دیتے رہتے ہیں، تو عدل کے تقاضے پورے کرنے ہیں چیف جسٹس صاحب، تو پھر پورے کیجئے، ان لوگوں بھی گرفتار کیجئے کہ جو کھلے عام در حقیقت عدالت عظمیٰ پر آواز اٹھاتے ہیں،
عدالت عظمیٰ کے خلاف بکواس کرتے ہیں، عدالت عظمیٰ کے خلاف در حقیقت سازشیں کرتے ہیں، وہ آزاد، وہ خود مختار، وہ رہا، ان کو کچھ نہ کہا جائے۔ اور ایک نوجوان کو، وہ بھی اس وجہ سے کہ اس کا تعلق مکتب تشیع سے ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے اس تفریقی نظام کی، اس دوہرے معیار کی، وجہ ہی یہی ہے کہ وہ مکتب تشیع سے تعلق رکھتا ہے تاکہ اپنے دل کی بھڑاس نکال سکیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، پاکستان کی حکومت بھی یہ لکھ لے اور چیف جسٹس صاحب آپ بھی لکھ لیں، یہ عہدے زیادہ دیر تک رہنے والے نہیں ہیں۔ چار سال، پانچ سال اگر حکومت چلی تو اس سے زیادہ چلنے والی نہیں ہے، جب ہوں گے پھر دیکھا جائے گا، انتخابات ہوتے نہیں ہوتے۔ لیکن یہ عہدے در حقیقت روز قیامت آپ کو گواہی دینی پڑے گی، ایک ایک فائل کی، ایک ایک کیس کی، ایک ایک مظلوم کی۔ آپ جس خلیفہ کے ماننے والے ہیں، آپ جس خلیفہ کو برحق سمجھتے ہیں رسول کے بعد، وہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر پوری مملکت اسلامیہ پر اگر ساحل پر ایک کتا بھی مارا جائے تو پھر میرے گریبان پکڑنا، تو پھر یہ ظلم و ستم جو معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ جو ہمارے زائرین کو روکا جا رہا ہے، ان سے زبردستی این او سی مانگی جا رہی ہے، ان سے بھتہ مانگا جا رہا ہے، ان کو داخل نہیں دی ہونے دی جا رہا، ان پر بسیں چڑھائی جا رہی ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کو نج نئی اذیتوں سے اذیتوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ روز قیامت آپ کو خدا کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ یہاں چار گارڈوں کے اور چار موبائلوں کے ساتھ آگے پیچھے ہو جانا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا آپ کو، کوئی آپ کو بچانے والا، وہاں عدالت الہی ہوگی، وہاں خدا کی عدالت ہوگی، جہاں ذرہ برابر ظلم جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ اگر چاہتے کہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوں تو پھر یہاں بے عدل و انصاف کریں اور بے گناہوں کو رہا کریں، اور جہاں جہاں جو ظلم ہو رہا ہے اس کا سد باب کریں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ سے اس نوجوان نے اہل فیصل آباد کی لاج رکھ لی ہے، ولا یہ چیز تھی، اس پہ تو آپ جو ہے وہ سراپا احتجاج بنتے۔ یہ جو ٹھنڈا مزاج ہمارا ہو گیا ہے نا، مجلس ان کے گھر چلے جاؤ، یہ ہمیں امام کے انقلاب میں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ ہم واٹس ایپ پہ بیٹھیں گے، مولا آپ کے لیے واٹس ایپ گروپ بنائیں گے، 10 لاکھ صلوات آن لائن آپ پہ نثار کی جائے گی، ایسے لوگوں کی کوئی فائدہ نہیں۔ مولا سی این این پہ لائیو دیکھیں گے، انگوٹھے دکھائیں گے آپ کو، اوکے لائک جی، انگوٹھے دکھاتے ہیں نا جیسے بھیجتے ہیں آپ، مولا آپ کو کیا معذرت کے ساتھ انگوٹھے دکھائیں گے، آپ کو لائک کریں گے۔ یہ مزاج ہمارا ٹھنڈا مزاج جو ہو گیا ہے نا ہمارا، اچھا پکڑ لیا، کسی بس چڑھا دی، ظلم ہو گیا، ٹھیک ہے یہاں تو کچھ نہیں ہے نا، چلو جی مجلس سنو، تبرک لو جی، اپنے گھر کا رستہ لو، یہ بھائی نہیں وہی معذرت کے ساتھ، ہو سکتا ہے یہ میری آخری مجلس ہو فیصل آباد کی، لیکن جو بات ہے وہ کہہ کے جاؤں گا۔ یہ کوفی مزاج ہمیں تبدیل کرنا ہوگا، کوفی مزاج ہمیں تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ جو اپنے گھروں کی راہ لے لیتے ہیں، ہمارا اجتماع یہ تو کوئی تعلق نہیں ہوتا معذرت کے ساتھ، یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم کو چھوڑ کر ہم سکون کی زندگی بسر کریں گے، ان کے سروں پر بھی تلواریں چلی ہیں، توجہ رکھیے گا، وہ کسی جنت میں نہیں گئے، وہ کسی محلوں میں نہیں گئے، ان کے سروں میں بھی تلوار چلی جو حسین کے سفیر مسلم کو تنہا چھوڑ رہے تھے۔ اس نوجوان کو شاباش ہے کہ اس نے چار نعرے لگا کے کم سے کم اہل فیصل آباد کی عزت اور لاش تو رکھی، وہ علت تو یہ سکوت جو تھا ایسے ہی تھا، میں نے کہا میں تو کہہ کے چلا جاؤں گا، اپنا حق ادا کر جاؤں گا، باقی آپ جانیں، اتنا بڑا شہر، اتنے مومنین، اتنے ادارے، اتنی تنظیمیں، اصل کوئی مظاہرہ نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی پروٹیسٹ نہیں، کیا یہ خاتون جو شہید ہوئی ہے کیا ہماری عزادار مومنہ بہن نہیں تھی؟ ارے مولانا آپ کن چکروں میں پڑ گئے؟ وہ ٹھیک ہے ایک واقعہ ہو گیا، اس کو اتنا ہائی لائٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، پھر ٹھیک ہے گھروں میں بیٹھے ٹھنڈا ٹھنڈا کھائیں، اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں ٹھنڈا جی جوس پئیں آرام سے۔ حسینیت کی راہ میں مشکلات ہیں، لہذا یہ تصور مت کیجئے کہ امام زمانہ کی جب آئیں گے تو جی گروپ بنا دیں گے اور فیس بک پہ لائیو ہوگا اور سی این این پہ دیکھیں گے مولا اور آپ چلیے گا اور ہم ابھی جو ہے وہ مثال کے طور پر غسل شہادت کر کے آ رہے ہیں, کفن پہن کے آ رہے ہیں. تو ہمیں اپنا مزاج بدلنا ہوگا, عادلانہ زندگی کی طرف آنا ہوگا. عزیزان کرام, درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. یہ عادلانہ نظام اتنا سخت ہے, کس حد تک حقوق الناس کا خیال رکھا گیا ہے. آپ کوئی انسان, آپ سمجھ, آپ نہیں چونکہ آپ موجود ہیں اس لیے آپ کہتا ہوں, الا آپ کی شان اس سے بڑھ کر ہے. کوئی انسان سگریٹ پیتا ہے, وہ فضا کو آلودہ کرتا ہے دھوئیں سے, نکوٹین کے دھوئیں سے آلودہ کرتا ہے. یہ دیکھیں اسلام کی نگاہ یہ ہے, اب کوئی مانے یا نہ مانے یہ الگ موضوع ہے, مانے یا نہ مانے یہ الگ موضوع ہے, لیکن اسلام کا قانون یہ ہے, آزاد فضا میں سانس لینا میرا آپ کا سب کا برابر حق ہے, بالکل ایکول حق ہے, نہ آپ کا زیادہ نہ میرا زیادہ, برابر. آپ کہیں مولانا آپ, مولانا آپ کا زیادہ نہیں, جتنا آپ کا حق ہے, جتنا معذرت کے ساتھ روڈ پہ جھاڑو دینے والے خاک روب کا حق ہے اتنا ہی وزیر اعظم کا حق ہے آزاد فضا میں سانس لینا, جتنا ایک پیش امام کا حق ہے اتنے گھر میں کام کرنے والی ایک ماسی اور خدمت گزار کا حق ہے. لیکن اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے, فضا کو آلودہ کرتا ہے, یہ فضا کو آلودہ کر کے حق غصب کر رہا ہے, خدا کی بارگاہ میں یہ غاصب ہے. خدا کی بارگاہ میں غاصب ہے. آپ اپنی گاڑی کی موٹر سائیکل ٹیوننگ نہ کرائیں, گاڑی دھواں دے رہی ہے, موٹر سائیکل دھواں دے رہی ہے, دوسروں کو اذیت ہو رہی ہے, سائلنسر نکالا ہوا جی 14 کو منہ منہ کرتے ہوئے جا رہے نوجوان, یہ اذیت ہے. روزہ قیامت جواب دینا ہوگا, توجہ رکھیے گا. عادلانہ, یہ عادلانہ نظام عادل نظر آنا چاہیے, ولا کیسے کہیں گے علی ہمارا عدل کرنے والا ہے, جب ہماری زندگی میں عدل نہیں تو پھر علی کو کیسے, علی کے عدل کو کیسے تسلیم کریں گے. شیخ عباس قمی اپنے دوست سے کتاب لی, انتقال ہو گیا, کتاب ادھار لی پڑھنے کے لیے, انتقال ہو گیا, دفنا دیا گیا. کچھ دن بعد بیٹے کے خواب میں آیا اور کہا کہ بیٹا میں نے اپنے دوست سے فلاں کتاب لی تھی, جاؤ اس کو واپس کر دو. فلاں جگہ کتاب رکھی ہے, اٹھائی کتاب اور لے کے چلا, گھر سے باہر نکلا, گلی میں گیا, پیر الجھ گیا بچے کا, گر گیا, کتاب بھی گر گئی, کتاب کا ایک کونا ہلکا سا مڑ گیا, اس نے اس کو صحیح کیا, جھاڑا, مٹی لگ گئی تھی اور جا کے دے دی. پھر رات کو خواب میں شیخ عباس قمی خواب میں آتے ہیں, بیٹا تم نے عدل نہیں کیا. نہیں نہیں بابا, عدل کیا, میں کتاب دے آیا. کہا کہ کتاب جس حالت میں لی گئی تھی اس حالت میں واپس نہیں کی گئی, ایک کونا مڑ گیا تھا کتاب کا, ایک کارنر کونا, جس حالت میں لی گئی تھی اس وقت کونا نہیں مڑا تھا. جب کتاب آپ بتانا چاہیے تمہیں, بعض اوقات ہوتا ہے موٹر سائیکل سے جی گاڑی کو رڑ لگ گئی, اچھا لگ گئی, چلو جی نکل لو جلدی سے, روز قیامت حساب دینا ہوگا. کوئی بیوی پہ چیختا ہے چلاتا ہے, بیوی شوہر پہ ہاتھ اٹھاتی ہے, چیختی ہے چلاتی ہے, روز قیامت حساب دینا ہوگا. عزیز نگر, ایسا نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے حقوق الناس سے گزر جائیں گے. یہ عدل و انصاف جو ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے, اور یہی وجہ تھی کہ اصحاب رسول جہاں جہاں جب جب عدل و انصاف کرتے تھے تو لوگ ان کے دشمن ہو جاتے تھے, لوگ ان کے مخالف ہو جاتے تھے. مولا کائنات سے لوگوں کو کیوں چڑ تھی, کیوں لوگ عدو تھے, کیوں دشمن تھے؟ مولا کائنات کے انصاف کی وجہ سے. ایک جگہ جنگی خانائم تقسیم ہو رہے تھے تو مولا کائنات توڑ توڑ کے دے رہے تھے, تو لوگ تو تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی جی موقع مل جائے علی کے خلاف بولنے کا, دوڑے دوڑے گئے رسول اللہ کے بھائی, یا رسول اللہ دیکھیں علی مرتضیٰ نے انصاف نہیں کیا. بھائی کیوں نہیں کیا علی نے انصاف, دیکھیں اس کو بڑا دے دیا, اس کو چھوٹا دے دیا. رسول اللہ نے کہا کہ یہ بظاہر بڑا اور چھوٹا نظر آ رہا ہے لیکن وزن میں ایک جیسا ہے, علی جب دیتا ہے تو عدل و انصاف کے ساتھ دیتا ہے, علی جب دیتا ہے یہ عدل علی کا جو ہے وہ برداشت نہیں ہوا. اور یہ وجہ پہلا خطبہ جو مولانا آ کے کہا کہ علی کا عدل اگر جاننا چاہتے ہو, اگر عورتوں سے شادی کیے نا جو مہر میں رقم دیے وہ تک میں تم سے واپس لے لوں گا, اور یہی وجہ ہے مولا کا عدل برداشت نہیں ہوا. مولا پلیز سلو، تھوڑا سا آرام سے، تھوڑا سا جی نرم سے. مولا ابھی آپ نئے نئے آئے ہیں، آپ کو سیاست نہیں آتی. مولا تھوڑا سا مک مکا، تھوڑا سا ساز باز. مولا تھوڑا سا نرم رہ جائے. مولا ہرگز نہیں، ایک دن بھی ظالم حکومت کو برداشت نہیں کروں گا، ایک دن بھی. یہ ہے عدل کا تقاضا. اسی لیے علی کو قتل کیا گیا ہے، اسی لیے لوگ علی کو نہیں پسند کرتے تھے کہ علی کا عدل جو تھا، اور یہی عدل امام زمانہ میں، جس کو میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ عدل جو ہے یہ امام زمانہ میں ہے، اور اس عدل کو اگر ہم دل و جان سے چاہتے تو ہم امام زمانہ کو ویلکم کہیں گے، والا بہت سارے لوگ امام کے دشمن ہو جائیں گے. کیوں دشمن ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ میں جس کو بلا رہا ہوں وہی آ کے مجھے سب سے پہلے ٹوکے گا، روکے گا، جی چالان کرے گا میرا، تو میں کیوں اس کو بلاؤں؟ اس لیے اپنے آپ کو منصف مزاج، عادل مزاج بنانا پڑے گا. اور اگر ہم نے نہیں بنایا تو پھر آئندہ جو امام آنے والا ہے، آئندہ زمانے میں جب بھی امام تشریف لائیں گے، ہماری زندگی ہم اپنے ہاتھوں اجیرن بنا رہے ہیں، مشکل بنا رہے ہیں. درود بھیجی محمد و آل محمد پر. لیکن جو حقیقی معنی میں عرض کروں کہ صحابہ رسول تھے، وہ انصاف کا دامن نہیں چھوڑتے تھے. ابن عباس حضرت علی کے شاگرد ہیں تفسیر قرآن میں، فرماتے ہیں خود کہ ایک رات میں علی کے پاس پہنچا عشاء کی نماز کے بعد، کہا کہ مولا آج تفسیر ہو جائے. جی ہم دوستوں کے پاس جاتے ہیں، ہاں بھائی آج چائے ہو جائے، آج پیزے منگا لو، جی آج تھوڑے دہی بھلے ہو جائیں، جی. لیکن مولا کا شاگرد کون ہے؟ کبھی ہوا ہے کسی دوست کے بعد نہج البلاغہ لے کے گئے ہوں، بھائی آج دل چاہ رہا تھا نہج البلاغہ کا قول پڑھتا تو میں بھی شیئر کر دوں. کبھی نہج البلاغہ قرآن لے کے، تفسیر لے کر، کوئی کتاب لے کے شہید متحری کی، جی کوئی توز المسال کا مسئلہ لے کر اپنے دوست کے گھر گئے ہوں، بھائی آج میں نے مسئلہ بڑا بڑا اچھا لگا مجھے، نالج میں اضافہ ہوا، میں تمہاری نالج تم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. نہیں، اس کا مطلب ہم علی کے شیعہ نہیں ہیں. علی کے شیعہ ہوتے تو پھر علی والوں کی سی صفت بھی ہم میں ہوتی. اب یہ پوچھے مولا علی آج تفسیر ہو جائے، مولا کہ بسم اللہ بیٹھ جاؤ، صبح کی اذان نزدیک آ گئی، ابھی بسم اللہ کی تفسیر ہی ختم نہیں. کہا کہ مولا صبح کی اذان ہو رہی ہے اور ابھی بسم اللہ کی تفسیر جو ہے وہ ابھی ختم ہی نہیں ہوئی ہے. مولا نے کہا اگر چاہو تو بسم اللہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بار کر دوں، جب بھی بسم اللہ کی تفسیر کا حق ادا نہیں ہوگا. یہ ہے علم علی. تو جو علی کو جانتا ہے وہ علی سے بھی عدل کرتا ہے اور احادیث رسول سے بھی عدل کرتا ہے. یہی ابن عباس ایک دفعہ امیر شام کے پاس پہنچ گئے. اچھا یہ جب بیان کرتے تھے تو انہوں نے تو رسول کی سیرت بھی دیکھی ہے، رسول کے چچا داد بھائی ابن عباس، عباس چچا تھے، ان کے بیٹے تھے اور پھر حضرت علی کے صحابی تھے، تو یہ تو ببانگے دول، وہ مسئلہ نہیں، کسی کو خاطر بھی نہیں لاتے تھے. تو امیر شام نے پوچھا بھائی تم قرآن کی تفسیر کرتے ہو؟ جی ہاں. یہ علی کے فضائل کیوں بیان کرتے ہو، کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ جو بھی آیت اٹھاتا ہوں اس میں علی کی فضیلت ہے. کہا کہ اچھا وہ آیت پڑھو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ. کہا کہ یہی آیت، کوئی اور آیت نہیں، کوئی آیت پڑھو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، آیت تھیر پڑھ دی. اچھا کوئی اور آیت پڑھو، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر کی اطاعت کرو. بھائی یہی آیت ہے، کوئی اور آیت پڑھ دو. انما ولیکم اللہ و رسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم راکعون. حالت رکوع میں زکاۃ دینے والا ہے. اب جناب تیور بدل گئے کہ ہر چیز میں علی. کہا کہ بھائی کوئی اور آیت، کہا کہ تم ہی پڑھ دو، تم ہی کوئی انتخاب کر دو تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. کہا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جی یہ والی آیت پڑھی. کہا کہ یہ بھی علی کی شان میں، بلکہ جو نہیں جب آیت پڑھی تو ابن عباس مسکرانے لگے، کہ لیکن مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا کہ جو آیت پڑھی یہ بھی علی کی شان میں، کہ جب زلزلہ آیا اور زمین جو ہے وہ اپنے اخبار اگل رہی تھی، وقال الانسان ما لہا، کہا کہ اس زلزلے میں علی کہاں سے آ گیا؟
توجہ رکھے گا بھائی, زلزلے کی آیت میں علی کہاں سے آ گیا؟ کہا کہ یاد نہیں خلیفہ کے دور میں زلزلہ آیا تھا, لوگ اور خلیفہ گھبرا کے گھر سے باہر نکلے, ایک دفعہ دیکھا علی مرتضیٰ ابو تراب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا ایک دفعہ میدان میں آیا, پتھر سے ٹیک لگایا, لوگ پریشان کہ علی کے سامنے آئے, کہا علی مرتضیٰ کیا عالم ہے آپ پریشان نہیں ہیں؟ کہا تم کیوں پریشان؟ کہا کہ زلزلہ جو آ رہا ہے. مولانا نے کہا ایک منٹ رکو, اپنے ہاتھ کو ابو تراب نے تراب پر رکھا اور کہا ما لہا, اے زمین تجھے ہوا کیا ہے؟ روایت کہتی ہے اس زمین جو تھر تھرا رہی تھی, لرز رہی تھی, ایسے ساکت ہو گئی جیسے روتا ہوا بچہ ماں کی آغوش میں آ جاتا ہے.
ایسا زمین خاموش ہو گئی. کہا کہ زلزلے کی آیت میں بھی علی مرتضیٰ موجود ہے, کہاں کہاں سے علی کو نکالو گے؟ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑا, اور یہی وجہ ہے کہ مولا کے بہت سے عاشق تھے, انہوں نے عدل کا دامن نہیں چھوڑا, دار پہ چڑھ گئے, سولی پہ لٹکا دیے گئے, بے جرم خطا شہید ہو گئے میسے میں تمار, لیکن علی کی مد و ثنا نہیں ترک کی. یہ ہے عدل کا تقاضا عزیزان گرامی. تو عرض کر رہا تھا کہ ہمیں انفرادی و اجتماعی زندگی میں عدل کا در حقیقت ہمیں رویہ اختیار کرنا ہے, اور معاشرتی سطح پر بھی ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. مسلسل جیسے میں نے کل جناب علی اکبر کی مثال دی, گھریلو مسائل میں امام حسین کی حضرت علی اکبر کی گفتگو, حضرت قاسم کی گفتگو, حضرت سکینہ سے امام کی ملاقات کا احوال آپ کے سامنے بیان کیا, یہ سب کیا, یہ وہ عادلانہ نظام ہے اہل بیت علیہم السلام کا. حدیث کے سامنے اہل بیت کا اخلاق کردار عادلانہ نظام پر مبنی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اسے پڑھنے کے لیے نہیں ہے, یہ کس لیے ہے کہ ہم اس کو اختیار کریں. اور جب انسان عادلانہ نظام چھوڑ دیتا ہے, جو کل میں نے عرض کیا کہ تشہد میں شہادت ثالثہ کو گزرنے کی زبردستی کوشش کر رہا, خدا کہہ رہا اوپر شہادت ثالثہ, یہ اوپر سے توڑ توڑ کے شہادت کو, جی اللہ کی بنے ہوئے شہادت کو تشہد میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک دلیل اور دوں گا, اور جس کا 36 سال پہلے میں نے اس کو بھی ذکر کیا تھا کہ راجے میں جس کا جواب کوئی نہیں لا سکا. آپ کہتے ہیں بھائی اللہم صلی علی محمد و آل محمد, خدا محمد اور ان کے آل پر درود بھیج, محمد ان کے آل پر درود بھیج. تو کہتے ہیں کہ ہم مولا علی کو ان کی ولایت کی گواہی دیتے ہیں. تو میں سے سوال کرتا ہوں کیا مولا علی آل میں شامل نہیں ہیں؟ اگر آل سے مراد اولاد ہے تو حضرت علی تو جناب زہرہ کی اولاد نہیں ہیں, توجہ رکھیے گا. آل محمد کس کو کہا جاتا ہے؟ سید کس کو کہا جاتا ہے؟ آل کس کو کہا جاتا ہے؟ آل محمد کس کو کہا جاتا ہے؟ آل اولاد کو کہا جاتا ہے نا. تو پھر آپ اس کا مطلب یہ کہنا چاہیں علی شامل نہیں ہے, لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کہ شامل نہیں ہے لہذا ہم الگ سے تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ کی گواہی دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ پھر تو آپ کا عقیدہ ہی درست نہیں ہوا جب آپ علی کو آل میں شامل نہ کریں. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ آل سے مراد اولاد نہیں ہیں, توجہ رکھیے گا, آل سے مراد کیا ہے؟ اہلیت رکھنے والے افراد. یہی وجہ جب آیت تھی نازل ہوئی تو حضرت ام سلمہ چادر کے نیچے آنا چاہتی, کیا مجھے بھی اجازت ہے؟ کہا انکی علی خیر, آپ خیر پر ہیں, توجہ رکھیے, لیکن آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ ہماری آل میں یعنی اہلیت رکھنے والے افراد میں شامل ہو سکے. ایک دلیل یہ ہو گئی. دوسری دلیل حضرت نوح کے بیٹے کی مثال. حضرت نوح کے بیٹے نے غلط کام کیا, کفر کیا, شرک کیا. حضرت نوح کہتے ہیں ان ابنی من اہلی, یہ بیٹا میرا اہل ہے, توجہ رکھیے گا, یہ بیٹا میرا اہل ہے. خدا نے کیا کہا؟ انہ لیس من اہلک, نوح یہ تمہارا اہل نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے میرا اہل ہے, خدا کہہ رہا ہے اہل نہیں ہے, تو کس کی بات مانی جائے؟ اب خدا دلیل دے رہا ہے, حضرت نوح کہہ رہا ہے میرا اہل ہے یعنی میرا بیٹا ہے. حضرت نوح کے جواب میں خدا نے کہا انہ لیس من اہلک, یہ تیرا بیٹا نہیں ہے نوح. کیوں دلیل کہتے؟ انہ عمل غیر صالح, اس کا عمل نیک نہیں ہے، اس کا پتہ چلا کہ نبی کے صلب سے بیٹے کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ نبی کی اولاد کے لیے ایک خاص اہلیت اور صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے نبی کا اہل بناتا ہے۔ تو یہ جو آل محمد کہا جاتا ہے، یا اولاد مراد نہیں ہے، آل محمد وہ ہیں کہ جن کے لیے طہارت نازل ہو رہی ہے، اور طہارت جن کی نازل ہوئی ہے ان میں علی بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، محمد بھی ہیں۔ تو اب پتہ چلا آج سے مرا صرف اولاد نہیں ہے، کیونکہ اگر اولاد تصور کی جائے تو علی اولاد رسول میں نہیں آتے، اس کا مطلب یہ ہے آل سے مراد یہ ہے جس میں طہارت کی صلاحیت ہو وہی درود میں شامل ہوتا ہے، اور جب درود میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کی ولایت رسول کی ولایت سے جڑ جاتی ہے، اور جس کی ولایت رسول کی ولایت سے جڑ جاتی ہے تشہد میں شہادت ثالثہ کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا، کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ اگر آپ اولاد کہیں تو اولاد نہیں ہے، آل سے مراد اولاد نہیں ہے، آل سے مراد اہلیت رکھنے والا، صلاحیت رکھنے والا ہونا چاہیے۔ وہ جناب ام سلمہ کے بارے میں بھی ہے، اس بنا پر دامن ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے عزیزان گرامی، اپنے عقائد کا، وہ عقائد جو سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے رہے ہیں۔ اور پھر ماشاءاللہ سے، معذرت کے ساتھ مناسب نہیں ہے یہ الفاظ، لیکن عرض کر رہا ہوں، یہ سنتے رہتے ہیں، جو پڑھے گا وہ حلال زیادہ ہے، جو نہیں پڑے گا وہ معذرت کے ساتھ حرام زیادہ ہے۔ مجھے بتائیے انسان زندگی میں کتنی بار پیدا ہوتا ہے؟ جی ایک بار، یا حلال ہوگا یا حرام ہوگا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ بٹن تو نہیں ہے نا، ایک دفعہ حلال ہو جائے ایک دفعہ حرام ہو جائے۔ ہو پہلی بات تو یہ ہو گئی، قانون فطرت ایک ہی ہے، ایک ہی دفعہ پیدا ہو گئے تو یہ حلال ہو گئے، یا خدا نامشروع طریقے سے پیدا ہوئے ہو تو پھر حرام زیادہ کہلاؤ گے۔ تو پھر اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تم جو نہیں پڑھ رہے تھے؟ جی تم جو نہیں پڑھ رہے تھے اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم ایک وقت تو حرام زادے تھے، اب حلال زادے کیسے ہو گئے؟ تو یہ قانون فطرت کیسے تبدیل ہو؟ بٹن ہے تمہارے پاس کہ نہیں پڑھ رہے تھے تو حرام زادے تھے، معذرت کے ساتھ پڑھنے لگے تو حلال زادے ہو گئے؟ تو یہ بیوقوف بنانے والی باتیں کیا ہیں بھائی؟ سیدھی سیدھی کہو کہ ہم نے نماز پڑھنی نہیں ہے، سب سے زیادہ شور مچاتے وہ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، توجہ رکھیے گا۔ تو عدل کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا ہے، لہذا اس عدل کو اپنی انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی میں لے کر آنا ہے۔ اور اس وقت جو حالات ہیں دنیا کے، جو امام زمانہ کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہے عدل و انصاف کے معاشرے کی۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگ قیام کرے، لوگ اٹھیں۔ اگر ہم اپنے ہی افراد کے لیے آواز نہ اٹھائیں، اگر ہم اپنے ہی بھائیوں کے لیے آواز حق بلند نہ کریں، آواز نصرت بلند نہ کریں، تو پھر کیا فائدہ ہماری ان عبادات کا کہ جب ہم مظلوم کی حمایت نہیں کر رہے؟ توجہ رکھیے گا عزیزہ نگرہ، ابھی آج دیکھیں کہ کس طریقہ سے ایک جرنلسٹ کو کہ جو سعودی نظام پر تنقید کرتا ہے، اس کو غائب کر دیا جاتا ہے، اور پھر جیسے کہ اب خبریں آ رہی ہیں کہ اس کی لاش کے ٹکڑے جو ہیں وہ ملے ہیں ترکی سے۔ یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ یمن پہ آپ دیکھیں کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، اور پھر پاکستان کی یہ بےغیرت حکومت یمن کی یمن پر ہونے والے حملوں کی تحقیقات کی مخالفت میں ووٹ ڈالتی ہے۔ یہ تمہیں اس لیے ووٹ دیا تھا لوگوں نے کہ تم جا کے چند شہزادوں کی واہ واہ کی خاطر، چند روپے اور ڈالر اور ریالوں کی خاطر، امداد کی خاطر جا کر اپنی انسانیت کا سودا کرو؟ تف ہو تم پر، واہ ہو تم پر، خاک ہو تم پر، لعنت ہو خدا کی تم پر کہ تم ایک مظلوم قوم کو کہ جو مسلسل سعودی حملوں کا شکار ہے، سویلین کو مارا جا رہا ہے، ہو کیا اس عدل و انصاف کے لیے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ ارے مولانا آپ کن چکروں میں ہیں، وہ ترکی میں ہیں، وہ فلاں میں ہیں، وہ یمن میں ہیں، آپ عزاداری محدود کرنے کا نام نہیں ہے۔ عزاداری در حقیقت اس امام کی تیاری ہے، وہ امام گلی کوچوں کا امام نہیں ہے، دو رکعت کا امام نہیں ہے معذرت کے ساتھ، وہ پنجابی، سندھی، بلوچی یا مہاجر یا مختلف قوم و قبیلوں کا امام نہیں ہے، وہ کسی ملک کا امام نہیں ہے، وہ کسی بر اعظم کا امام نہیں، وہ کسی خطے کا امام نہیں ہے. السلام علیکم، صاحب العصر والزمان، صاحب یعنی مالک زمان، عصر یعنی وقت، وقت کا امام ہے وہ، پوری دنیا کا امام ہے، پوری دنیا کا امام ہے. تو وہ امام جو پوری دنیا کا ہے، اس کے ماننے والے جو ہیں اپنے آپ کو گلی کوچوں میں فٹ کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں کیا مسئلہ، وہ تو ترکی کا مسئلہ ہے، وہ تو یمن کا مسئلہ ہے، وہ فلسطین کا مسئلہ ہے، وہ مثلا جیک اباد ایک مومنہ پر بس چڑھا دی گئی، وہ اس کا مسئلہ ہے. عزاداری اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ عزاداری ہمیں محدود کرنے کا نام ہے، تو یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کی عزاداری نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی بنائی بھی ہو سکتی ہے. عزاداری ہمیں جوڑنے والی ہے، تشیع جوڑنے والی ہے، ہمیں متحد کرنے والی ہے، خواہ وہ فیصل آباد کا کوئی مومن ہو، پاکستان کا کوئی مومن ہو، یا دنیا کے کسی بھی حصے کا کوئی مومن اور مسلمان اور مظلوم ہے، تو پھر ہمیں اس کے لیے آواز بلند کرنی. اور یہ عادلانہ نظام مولا علی نے دیا، بستر شہادت سے مولا کائنات نے پیغام دیا، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ اے حسن و حسین، اور جس تک میری یہ وصیت پہنچے تم دونوں، اور جہاں تک بھی وصیت جائے، ہر ظالم کے دشمن بن جانا، ہر مظلوم کے حمایتی بن جانا. اور مولا نے یہ کہا کہ یہ مسلمان ہو، شیعہ ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، مہاجر ہو، پٹھان ہو، کون ہو، نہیں کہا، جو بھی مولا کی نگاہ میں دنیا دو حصوں میں ڈیوائڈ ہے، یا ظالم یا مظلوم، یا ظالم یا مظلوم. تمہیں ظالم کی مخالفت کرنی، مظلوم کا ساتھ دینا ہے. یہی ہم نے کربلا سے سیکھا ہے، یہی ہم نے علی کی سیرت سے سیکھا ہے، یہی ہم نے جناب زہرا کی سیرت سے سیکھا ہے کہ جناب زہرا مظلوم علی کے حق کے دفاع کے لیے دربار میں جاتی ہیں، خطبہ دیتی ہیں. جناب زہرا کی سیرت، محسن شہید ہو جاتا ہے لیکن عدل کے نظام کے لیے جلتا وہ دروازہ گرتا ہے، مولا علی کے گلے میں رسی ڈالی جاتی ہے، لیکن عادلانہ نظام کے لیے جد و جہد کو نہیں چھوڑا. امام حسن صلح بھی کر لیتے ہیں، امام حسن زہر کا جام بھی پی لیتے ہیں، لیکن صلح اور زہر کا جام پینے کے باوجود عادلانہ نظام کے لیے حرکت متوقف نہیں کرتے. امام حسین علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں، لیکن کیا اس عادلانہ نظام کے لیے امام. تو ہم جس امام کے لیے زندگی بسر کر رہے ہیں، جس کو میں نے کہا تھا، وہ نقطہ عرض کرو مصائب کی طرف آ جاؤ، منصبت اعلی ولایت قائم فی زمن الغیبہ. یہ زمن الغیبہ کا لفظ بعد میں جگہ ہے، بعض جگہ نہیں ہے، لیکن جو متفقہ علیہ حدیث ہے وہ یہ کہ جو زمانۂ غیبت میں ہمارے قائم کی ولایت پر ثابت قدم رہے. توجہ رکھیے گا، یہ ولایت کوئی لائن ہے، توجہ رکھیے گا، ولایت کوئی لائن ہے جو ثابت قدم رہے. کوئی روڈ کا نام ہے، کسی موٹر وے کا نام ہے ولایت، کہ جناب میں اس پہ آگے بیٹھ جاؤں، یہ ہے ولایت. ولایت کیا ہے؟ ولایت نظریہ ہے، ولایت عمل ہے، ولایت ایکشن ہے. ولایت نظریے کے سائے میں ولائی اور مولائی زندگی بسر کرنے کا نام ہے. ولایت فقہا اور علماء اور مجتہدین سے جڑنے کا نام ہے. ولایت ولی فقیہ کی اطاعت کا نام ہے. ولایت در حقیقت آئمہ کی ولایت دینے والے، آئمہ کی ولایت کی طرف بلانے والے فقہا کے ساتھ دام درہم سخن اپنے آپ کو متصل کرنے کا نام ہے. اس لیے امام نے کہا جو ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے. ایک وہ ولایت ہیں جو لوگ بانٹ رہے ہیں، جی درگاہوں میں بانٹ رہے ہیں، خانقاہوں میں بانٹ رہے ہیں، جلوسوں میں بانٹ رہے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں بانٹ رہے ہیں، مختلف اوچھے ہٹکندوں سے بانٹ رہے ہیں، یہ ولایت نہیں ہے. جی علی کی بوٹی پی کر ولایت بانٹ رہے ہیں، لوگوں کی چادر اتروا کے ولایت بانٹ رہے ہیں. شب عاشور یا شام غریبوں کو کہتے ہیں کہ آج کوئی مومنہ جو ہے وہ سر پہ چادر نہیں رکھے گی، زینب کے سر سے چادر اتر گئی. کون ولایت بابا؟ سرکار جلالی بابا، ایسے بہت سارے ڈھکوسلے، جھوٹے، دغاباز، مکار، دروغ گو ولایت بانٹنے والا آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے. سوچے تو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ سکوت ہمارا ہمیں جینے نہیں دے گا. توجہ رکھیے گا، جب تک امر بالمعروف نہیں انل منکر کو اپنا شیوا نہیں بنائیں گے، روکیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں. لڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا، جھگڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا، بتائیں تو بھائی غلط ہے، نہ کرو، دلیل دو، پیار سے، محبت سے سمجھاؤ. لڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ سے، باہم دسو گربہ ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. امر بالمعروف تو کریں، آج ہمارا معاشرہ جس نہج پہ آ گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے سکوت اختیار کر لیا ہے، نہیں بولتے، مجھے نہیں بلایا جائے گا، جی من پسند لے واہ نہیں ملے گا، لوگ واہ نہیں کریں گے، نہ کریں، لیکن بولو تو، سمجھاؤ تو، بتاؤ تو، اور یہی حال ہمارا ہو گیا ہے۔ مجلس سنی، ثواب کا لفافہ لیا، جیب میں ڈالا اور اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس سکوت نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، اس سکوت نے تشیع اس نہج پہ لا دیا ہے کہ شعبدہ باز آتے ہیں، ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور جو چاہے کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی روش میں تبدیل کرنی ہوگی۔ امام کی ولایت پر فَإِنَّمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ، یہ ولایت ہے امام کی، وہ فقہ جن کو میں حجت بنا کے جا رہا ہوں، ولی فقی، اس کو میں ولی فقی، در حقیقت امام کی روشنی میں جو ولی فقی ہے اس کی ولایت کے ساتھ در حقیقت میں رہنا ہے، اس پہ ثابت قدم رہنا ہے تاکہ ہم امام زمانہ کے لیے تیاری کر سکیں۔ یہ جو ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنے پیش غیر معصوم پیش امام کے پیچھے اٹھنا بیٹھنا سیکھو، یہ کیوں ہے؟ تاکہ تمہیں اٹھنا بیٹھنا آ جائے، تاکہ جب امام آئے تو تمہیں اٹھنا بیٹھنا آ چکا ہو، تمہیں اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ آ چکا ہو۔ یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے اس زمانے ظہور کے لیے کہ تم آمادہ تیار ہو۔ اسی طریقے سے جب ماتم ہوتا ہے تو کیا ایک صاحب بیاض آتا ہے، نوجوان کھڑا ہوتا ہے، وہ کیا، وہ ماتم اٹھاتا ہے، وہ ماتم بٹھاتا ہے، وہ ماتم کرواتا ہے، ہر کوئی اپنی مرضی سے نہیں کرتا، صف بندی ہوتی ہے انجمن میں، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو چیک کرتے ہیں ماتم کرتے ہوئے، جو غلط کر رہا ہو تو اسے بتا دیتے ہیں تمہارا ماتم غلط ہے، یا تم پہلے ہاتھ مار رہے ہو، دیر سے ہاتھ مار رہے ہو، ماتم کرنا ہے تو صاحب بیاض کے حکم پہ ماتم کرو، وہ ماتم کو اٹھائے گا، وہ ماتم کو اٹھائے گا۔ یعنی آئمہ نے ہمیں منظم کام کرنا سکھایا ہے، کہا کہ مسجد میں جاؤ تو پھر ایک امام کے پیچھے اٹھنے بیٹھنا سیکھو، جب امام بارگاہ میں آؤ تو ماتم کرو تو ایک صاحب بیاض کے انداز پر ماتم کرو، یعنی منظم زندگی گزارو، عادلانہ زندگی گزارو، تاکہ تمہارا ماتم، تمہاری عبادت، تمہاری عزاداری، تمہارا نماز، تمہاری مکمل حیات عادلانہ نظام کے مطابق ہو۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ لہذا اس ولایت پہ ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اسے کچھ نکات تھے جو میرے ذہن سے نکلتے لکھ کے لایا تھا کہ سلسلہ وار عرض کروں گا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں اجتماعی طور پہ بھی عادلانہ نظام کے لیے کوشش کرنی ہے۔ مولا علی کہہ رہے ہیں بستر شہادت سے ہر ظالم کے دشمن بن جاؤ، ہر مظلوم کے حامی۔ مولا علی کی خلافت اور امامت کے زمانے میں سرحدی علاقوں پر ایک غیر مسلم عورت کے پیر سے ایک زیور اتار لیا جاتا ہے، چھین لیتا ہے کوئی پازیب، ایسی قسم کی کوئی زیور۔ مولا علی کو خبر ملتی ہے، دیکھیں کتنا حساس ہے علی، جو عدل کرتے ہیں نا وہ حساس، بے حس نہیں ہوتا۔ جب بھی دیکھیں ہم بے حس ہیں نا اپنے معاشرے سے، اپنے پڑوسیوں سے، تشیع کے مسائل سے، اس کا مطلب ہے ایمان نہیں ہے۔ بے حسی ایمان کے ساتھ میچ نہیں ہو سکتی، کبھی بھی میچ نہیں ہو سکتی۔ علی کون ہے؟ حساس انسان ہے، سینسیٹیو ہے، عدل کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہے۔ کہا کہ خبر ملی کہ ایک سرحدی میں ایک عورت کے پیر سے، غیر مسلم عورت کے پیر سے ایک زیور اتار لیا گیا۔ مولانا نے کہا اگر کوئی یہ سنے اور مر جائے اس ظلم پر، سنے اور مر جائے تو تعجب نہ کرنا، برحق مرا ہے وہ۔ آج ہماری لوگوں کو زندہ زندہ بھٹیوں میں جلا دیا جاتا ہے، جی اسلام کا نام لے کر، اسی پنجاب میں نہیں وہ بھٹیوں میں جلایا گیا عیسائی جوڑوں کو، اسی مشال خان کو جی جھوٹے الزام کی بنا پر نہیں مارا گیا، یہ آپ کا سلمان تاثیر، توجہ رکھیے گا، یہ فیصلہ کون کرے گا کہ سلمان تاثیر نے ایک بیان دیا ہے؟ یہ عدالت کرنی چاہیے، یا تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے ہر ایک آدمی بندوق دے تو وہ جو چاہے فیصلہ کرے، میرے ہاتھ میں بندوق ہے، میں بھی چار کو گراؤں گا، آپ بھی چار کو گراؤں، یہ ملک ہوا، یہ مملکت ہوئی، یہ قانون ہوا، یہ پاکستان ہوا کہ ہاتھ میں بندوق دے دو، ایک بیان دے، آپ کے بیان سمجھ میں نے، آپ نے کہا توہین رسالت، فائر، توہین امامت فائر، توہین رسالت فائر، توہین قرآن فائر، یہ مملکت نہیں ہوئی، یہ قانون فیصلہ کرے، بالآخر قانون ہے یا نہیں، یہ قانون ہے تو پھر قانون فیصلہ کرے کہ آیا سلمان تاثیر کا بیان توہین رسالت کے مترادف ہے یا نہیں ہے، آیا قادیانیوں کو اس ملک میں جینے کا حق ہے یا نہیں ہے، ہونا چاہیے، مشخص ہونا چاہیے، لیکن ہم کیا ہیں، خاموش، عیسائی جل رہے ہیں، ہندوؤں کے مندر گرائے جا رہے ہیں، شیعوں پہ ظلم ہو رہا ہے، سنیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم خاموش ہیں، بے حسی ایمان کے ساتھ میچ نہیں ہو سکتی، بے حس انسان عزادار نہیں ہو سکتا، بے حس انسان امام زمانہ کا منتظر نہیں ہو سکتا، کیوں، کیونکہ علی بے حس نہیں ہے، علی حساس ہے، سینسٹیو ہے، علی شفاف ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر اس واقعے سے کہ جس میں ایک عیسائی عورت کے پیر سے پازیب چھینا گیا کوئی مر جائے، وہ برحق مرے گا، اسے تانا نہ دینا، یہی علی ہیں جو عدل و انصاف کے لیے، مولا علی جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک عورت سامان اٹھائے کندھے پر جا رہی ہے، مولا علی نے کہا لاؤ، تمہارا کوئی مرد نہیں کہا کہ میرا مرد علی کی ساتھ شہید ہو گیا ہے، سامان دو، سامان نیچے رکھوا دیا، خود اٹھایا، گھر لے کے گئے، کہا کہ اچھا تم بچوں کو بہلاؤ، میں کھانا بناتا ہوں، یہ ہے علی مرتضیٰ، یہ ہے حساس عادلانہ نظام کے لیے، تنور کی آگ روشن کی، خمیر گوندا، آٹا گوندا، تنور کی آگ کے پاس اپنا چہرہ لے کے گئے، علی مرتضیٰ یہ دنیا کی آگ کی گرمی دیکھو، مولا علی کی شان اس سے بہت بڑھ کر ہے، یقیناً اس میں ہمارے لیے تعلیم کا پہلو ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان بچوں کو ہنسانے کے لیے علی اپنی پشت پہ سوار کرنے کے لیے زمین پر چار زانو ہو جاتا ہے، توجہ کیجئے، کیا ہمارے معاشرے میں کہ کبھی ہم نے عید کے دن پر بھی اپنے شہر کے اطراف کے شہدا کے بچوں کے لیے کوئی گفٹ جمع کیا، کوئی عید کے دن گفٹ لے کے گئے ہوں کسی بھی شہید کے گھر پر اس کے بچوں کے لیے، اصل وہ امیر ہے غریب سے قطع نظر کوئی بھی ہے، ایک غریب بچے کے، ایک یتیم بچے کے لیے، اس کا مطلب ہے ہم علی کی سیرت پہ نہیں ہیں، جو قوم اپنے ہی شہداء کے گھر پر ان کے یتیم بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو، اسے علی کا شیعہ کہنے کا حق نہیں ہے، علی عادلانہ نظام چاہ رہا ہے، ہمیں سوچنا ہوگا، بدلنا ہوگا اپنے آپ کو عزیزان گرامی، اور یہ بدلنا قرآن و اہل بیت کے سائے میں ہے، فقط فقط فقط، صرف اور صرف قرآن و اہل بیت، بس دیٹس آل، دی اینڈ، دروازہ بند ہے اس کے بعد، کوئی اور نہیں، جو قرآن و اہل بیت کے اطاعت میں سائے میں ہے وہ ہمیں مجتہد بھی قبول ہیں، وہ ہمیں مرجع بھی قبول ہیں، وہ ہمیں مولوی بھی قبول ہیں، وہ ہمیں ذاکر بھی قبول ہیں، وہ ہمیں ماتم بھی قبول ہیں، وہ ہمیں گریہ بھی قبول ہیں، وہ مسجد بھی ہماری ہے، وہ آزاداری بھی ہماری ہے، وہ امام مرجع بھی ہمارا ہے، اگر قرآن و اہل بیت کے اطاعت میں ہے، لیکن قرآن و اہل بیت سے ہٹ جائے، وہ کتنا ہی بڑا مجتہد کیوں نہ ہو، کتنا ہی مولوی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا ذاکر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا ماتمی کیوں نہ ہو، کچھ بھی کرنے والا ہو، قرآن و اہل بیت کے ٹریک سے ہٹ جائے، یعنی عادلانہ نظام سے ہٹ گئے، وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اپنے مزاج بنائے عزیزان گرامی، یہ احمقوں کی جنتوں میں رہ کر اور چار واقعات سن کر واہ واہ کر کے گھر کو چلے جائیں اور عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہو، ایمان میں کوئی جلا نہیں ہو، ارتقا نہیں ہو، سوچ تبدیل نہیں کرے، معاشرے کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، یہاں ماشاء اللہ سے چاروں تنظیموں کے ساتھ ہم نے آج اجلاس رکھا کہ آئیے مل کر آپس میں متحد ہو کے کام کریں، الحمدللہ چاروں تنظیموں کے نمائندوں جس میں آئی یو بھی تھی، آئی ایس او بھی تھی، شیعہ علماء کونسل بھی تھی، مجلس حضرت مسلمین بھی تھی، سب نے ماشاء اللہ سے عہد کے امام زمانہ کو حاضر ناظر جان کر کے ہم مشترکہ جد و جہد کریں گے، بسم اللہ کیجئے، خدا آپ کے ساتھ ہے، عادلانہ نظام کے لیے کوشش کیجئے، آپس کے اختلافات کو ختم کیجئے، دشمن آپ کے امام بارگاہوں کو، آپ کی نماز کو، آپ کی عزاداری کو، آپ کے علم کو، آپ کے تعزیے کو، آپ کے ذوالجناح کو آپ سے چھیننا چاہ رہا ہے اور ہم آپس میں لڑ جھگڑیں، آیا یہ عقلانہ طریقہ ہے؟ تو ہمیں اپنا انداز تبدیل. ہماری مسجدیں بچوں سے بھری بھی ہونی چاہیے، ہماری مجلسیں بچوں سے بھری بھی ہونی چاہیے. اگر ہماری دو صفوں کے بعد پیچھے کسی بچے کی آواز نہ آئے نا، بچہ شور نہ کرے، اس مسجد کا مستقبل تاریک ہے. معذرت کے ساتھ، جس مسجد میں بچہ شور نہ کرے اس مسجد کا مستقبل تاریک ہے. آج میں گھٹنوں پہ چل کے آ رہا ہوں، کل عصا پہ چل کے آؤں گا، پرسوں سیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھوں گا، چوتھے دن اعلان ہو جائے گا مولانا صادق رضا کا انتقال ہو گیا، چلو جی ایک مولوی گیا، کتنے برس زندہ رہیں گے ہم؟ بچے اگر ہماری مسجدوں میں نہیں ہوں، ہمارے جلوسوں میں نہیں ہوں، ہم کتنا جئیں گے؟ عزیزانے کی توجہ کیجیے، عادلانہ نظام یہی ہے، اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، امام زمانہ کے لیے. معذرت چاہتا ہوں، ان پانچ دنوں بہت زیادہ سما خراشوں کے سبب بنا، اور انشاءاللہ کہ خداوند عالم سے دعا ہے کہ جو کچھ حقیر نے کہا اور جو کچھ آپ نے سنا اسے اپنی بارگاہ میں ہمارے اور آپ سب کے لیے عبادت قرار دے. انشاءاللہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. ایزان محترم، بچوں کو چھوڑ دیں، کرنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ہمیشہ اپنی مسجدوں میں کہتا ہوں، مجلسوں میں کہتا ہوں، بچہ شور کرا کرنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. بچہ کھیلے کودے یہ اچھا ہے، یہ یہاں کے شور کرے گا، بنیت اس کے گلی کوچوں میں، بار میں اور چوکوں میں، اور جی نہ جانے کہاں جا کے یہ بڑا ہو پلے بڑھے، اس سے بہتر یہ یہاں پلے بڑھے، حسینی فضا میں، علم کے سائے میں، مسجد میں، امام بارگاہ میں. ان کو یہیں، ان کو شور کرنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑا سا جگر کو تھام کے رکھیں، اس لیے کہ میں نے آپ نے چلے جانا 10-15 سال بعد، یہی بچے آئیں گے. یہ بچے نہیں آئیں گے تو پھر مسجدیں تاریخ ہیں، مبارکہ تاریخ ہیں ہمارے. نہ کوئی ذاکر بنے گا، نہ کوئی عالم بنے گا، نہ کوئی سوز خاں بنے گا، نہ کوئی مرثیہ خاں بنے گا. معذرت کے ساتھ لہٰذا یہ حقائق پر مبنی باتیں اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہیں، اپیل کرتی ہیں، بیان کیجیے، ڈسکس کیجیے. نہیں سمجھ میں آتی ہیں تو کہیے گا ایک شخص آیا تھا ٹیپ ریکارڈر کی طرح سنا کے چلا گیا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہے نظام اہل بیت، نظام عدل ہے، امام زمانہ اس عدل کے لیے، اور اس عادلانہ نظام کی توقع کی رسول اللہ نے. آج ایک روایت کی بنا پر ساتویں امام کی ولادت بھی ہے، اور ایک روایت میں عراق میں خصوصاً امام حسن علیہ السلام کی، شہادت کی بھی تاریخ ہے. خوب، اگر امام کی ولادت ہے تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور امام کی شہادت ہے تو میں آپ کو تعزیت پیش کرتا ہوں آپ کی اور امام زمانہ کی خدمت میں. اس لیے کہ خوشی کا مقصد بھنگڑا ڈالنا نہیں ہے، ناچنا نہیں ہے. خوشی کا مقصد کیا؟ خوش ہوں آپ، صلوات بھیجیں، مسکرائیں، یہ خوشی کا مقصد. ہمارے یہاں کیا ہے، میلاد ناچ گانا ہو گیا ہے، بھنگڑا ڈالنا ہو گیا ہے، رقص و سرور ہو گیا ہے. ماشاءاللہ سے اسی پنجاب میں آوارہ عورتوں کو بلایا جاتا ہے کہ وہ آ کے آواز کے جادو جگائیں گی، اسی پنجاب میں ہو رہا ہے. حضرت قاسم کا ولیمہ اور حضرت قاسم کی بارات ہو رہی ہے. اب کیا کیا ہو رہا ہے میں کیا کیا بتاؤں آپ کو، بخوبی آگاہ ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ ہم کم سے کم بولنے کی تو صلاحیت رکھیں نا، کہ ہم بولیں. حضرت قاسم کی چلیں، مہندی کا مسئلہ ایک کلچرل مسئلہ ہے، لیکن بارات، ولیمہ، بھنگڑا، ناچ گانا، رقاصہ عورتوں کو بلایا جانا، اچھا اس پہ کیا ہمارا احتجاج نہیں بنتا؟ ہم نہیں بولے؟ باپ کے مکان پہ کوئی قبضہ کر لے تو کتنا چیختا ہوں، کورٹ میں رٹ داخل کرا دیتا ہوں. یا امام حسین کی عزاداری کی جھجیاں اڑا جا رہی ہیں، ہم خاموش ہیں. اچھا کرنے دو، کر رہا ہے. تمہارے باپ کے مکان پہ کوئی قبضہ کر لے، میرے باپ کے مکان پہ قبضہ کر لے تو میں تو چیختا چلا دوں، کورٹ میں چلا جاؤں گا. اور اسی کو امام حسین نے مینا میں کہا تھا کہ خدا کے قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، خاموش. تمہارے باپ دادا کے قوانین پر عمل نہیں ہو رہا، چیخنے چلانے لگتے ہو. اللہ تعالیٰ ان الحق لا یعمل بالباطل الا یتنہان ہو، مولا فرما رہے کیا نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا، باطل سے پشپنائی اختیار نہیں کی جا رہی، باطل کو چھوڑا نہیں جا رہا، گلے لگایا جا رہا ہے، باطل کو فروغ دیا جا رہا ہے، نشر کیا جا رہا ہے، MI6 کے ایجنٹ جو ہیں وہ آکے کھلے عام فضلیات کفریات مشرکانہ باتیں بیان کر رہے ہیں اور ہم خاموش ہیں. بولیں عزیزانی گرامی, بولیں, گفتگو کریں, لوگوں تک پہنچائیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر نہیں پہنچائی روز قیامت جواب دے ہوں گے, معذرت کے ساتھ سجدے گا اگر نشان میرے ہے, میں بری ذمہ نہیں ہو سکتا. میرا بچہ جی کہیں جا کے حرام کاریاں کرتا ہے اور میرا بچہ نماز میں نہیں آ رہا, مجھ سے سوال کیا جائے گا. میں مجلس میں ہوں, میرا بچہ نہیں آ رہا, مجھ سے سوال کیا جائے گا کیسے باپ ہو, کیسی ماں ہو, کیسے بھائی ہو, کیسے دوست ہو, کہ خود نمازیں پڑھتے رہے اور تمہارا بھائی باپ دوست بیٹا اولاد تمہاری جو ہے وہ حرام کاریاں کرتی رہی. تو ہم سے پوچھا جائے گا اتنی آسانی سے صرف نمازیں پڑھ لینا اور اپنے آپ کے سامنے مومن ہے حق ادا ہو گیا؟ ہرگز نہیں. اجتماعی حقوق اس سے زیادہ ہیں عزیزان گرامی, اس سے بہت زیادہ ہیں. لہذا صرف یہ سمجھے کہ میں نے اپنی قبر تیار کر لی, حج کرایا, عمرہ کرایا, جی صدقہ دے دیا, یہ پلاٹ وہ پلاٹ, یہ کار خیر وہ کار خیر, ہرگز نہیں. جب تک کہ آنے والی نسل کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے, ان کو راہ راست پہ لانے کا کوئی انتظام نہیں ہے, اس غلو نصیریت کے خلاف ہمارا کوئی اسٹینڈ نہیں ہے, ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. بولنا ہوگا, سمجھانا ہوگا پیار سے, لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, پیار سے سمجھائیں, دلیل دیں. ایسا نہیں ہے کہ فائدہ نہیں, فائدہ ہوتا ہے, اثر ہوتا ہے, سمجھائیں. لہذا یہ میرے عرائض سے سما خراشیوں کو سبب بنا, لہجہ تلخ ہوا کہیں, آپ سے معذرت چاہتا ہوں. میں اپنے لہجے کی تلخی سے تو معذرت کا طالب ہوں, لیکن اپنے مفاہیم سے دستبردار نہیں ہو سکتا, قطعاً نہیں ہو سکتا. آپ بلائیں نہ بلائیں مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے. مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے بیان کرتا ہوں, جو چیز بری لگتی ہے بیان کرتا ہوں. میں سیاست میں نہیں رہتا کہ اس دفعہ واہ واہ کروا کے چلا جاؤں تو اگلی دفعہ کا ٹکٹ پکا ہو جائے, نہیں. جو ہے آپ کو بلانا ہے بلائیں, نہیں بلانا نہیں بلائیں. یہ میرا کام تھا, ہو سکتا ہے اس کے بعد میرا انتقال ہو جائے, روز قیامت بی بی کی بارگاہ میں جواب دے سکوں گا. اس لیے کہ آج سے 4 سال پہلے میں تقریباً مر گیا تھا ایک بیماری میں, یعنی ڈاکٹر کے بغل 99% آپ مر گئے تھے, حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو. 1% سے واپس آیا ہوں, موت کے منہ سے آیا ہوں. تو میں نے اس لوگ یاد کیا تھا, بی بی یہ جو زندگی ملی ہے نا, یہ آپ کی عطا ہے, خدا نے آپ کے ذریعے سے مجھے دیا ہے, لہذا یہ اب آپ کے در کی نوکری کے لیے ہوگی. اور وہ وقت اور آج کے وقت میں نے مصلحت کو بالائے طاق رکھ دیا. جو حضرت مجھے جانتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, ان کو معلوم ہے میرا لب و لہجہ کیا ہے. نہ کوئی سیاسی وابستگی دیکھتا ہوں جی, نہ کی اور خاطر و تعلق اور کوئی ریلیشن جو ہے میری نگاہ میں ہوتا ہے. جب تم امام, جو شخص خون حسین کو بیچے وہ میرے اور آپ کے ایمان کو بیچنے میں کتنی دیر لگائے گا؟ جو امام حسین کے خون کی قیمت لگائے, میں تجھے رلاتا ہوں تو مجھے اتنے دو, میں حسین کے گلے پہ خنجر چلاتا ہوں مجھے 2 لاکھ دو, میں زینب کی چادر چھنواتا ہوں مجھے اتنے ہزار دو ایک مجلس کے. جو خون حسین کی قیمت لگا لے, بیچ ڈالے, وہ میرے اور آپ کے ایمان کو بیچنے میں کوئی دیر لگائے گا؟ ہرگز نہیں. تو ہمیں اپنا انداز تبدیل کرنا ہوگا, بولنا ہوگا, دلی سے بات کرنی ہوگی. 4 کتابیں پڑھیں, اسی بہانے سے پڑھیں تاکہ اپڈیٹ ہوں. سنی سنائے پہ عمل, مولانا کے ذمہ, مولانا کی ذمہ داری اپنی ہے. آپ نے کتنی کتابیں پڑھی بھائی؟ یہ کتابیں جو یہاں رکھی ہیں ان میں سے کتنی کتابیں گئی ہیں ہفتے میں؟ اس کا کوئی ریکارڈ ہے؟ معذرت کے ساتھ گھر کا کچرا لا کے یہاں رکھ دیتے ہیں, جتنے پرانے قرآن ہوتے ہیں مسجد میں لا کے ڈم کر دیے جاتے ہیں. یہ تو ہمارا حال ہے, قرآن سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. کتنی کتابیں گئیں, اس کا کوئی انتظام ہے؟ کیا مولوی نے, کسی پیش امام نے نوجوانوں کو قریب کرنے کے لیے, مسجد کو بھرنے کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا اہل محلہ کا, مومنین کا, کہ آؤ مسجد میں, آؤ مجلس میں آؤ؟ علماء کی ذمہ داری ہے, ذاکرین کی ذمہ داری ہے. ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے اگر ہم چاہتے ہیں کہ عادلانہ نظام قائم کرنے والے امام عدل کے ساتھ چلیں اور اس کے شیعہ بنیں. اس لیے کہ وہ تو عدل کرے گا. جب عدل کرے گا اور ہمیں اگر عدل پسند نہیں تو میری اور امام کی ہرگز نہیں بن سکتی. میں چونکہ اپنی مثال دوں, میں آپ کی مثال نہ دوں, آپ کی شان میں گستاخی نہ ہو. تو تبدیل کرنا ہو, کتاب پڑھنی چاہیے, علم حاصل کرنا چاہیے, 4 چیزیں دیکھیں, 4 علماء کو سنیں, دلیل سے بات کریں, پیار و محبت کا پیغام پہنچائیں. یہ عرائض ہیں میرے, معذرت چاہتا ہوں گفتگو طولانی ہو گئی. اگر اچھی لگے نشر کی، جو اچھی نہیں لگے تو جی دو روٹی کھا کے غصہ اتار لیجئے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اس عادلانہ نظام کے لیے حسین ابن علی نے اپنا سر دیا. سرداد نداد دست یزید حقہ کے بنا لا الہ الا اللہ. حسین نے سر دے دیا، جھکایا نہیں، جھکایا تو اللہ کے سامنے، اللہ کے سجدے میں سر کو جھکایا. اور جس سر کو یزید جھکانا چاہتا تھا کہ میرے سامنے جھکے، وہ خدا کے سامنے جھکا. اور شکست یہی ہے یزید کی، اس سر کو خود بلند کر کے چلے، اور اتنا بلند کیا کہ دنیا نے دیکھا یہ سر حسین ہے. یہ سر نو کے نیزہ پر جب سکینہ دیکھتی تھی، بعض اوقات جناب سکینہ نے امام حسین کے سر کو نہیں پہچانا. سر کے مسائل بڑے عجیب ہیں. پھوپھی اماں یہ کس کا سر ہے؟ من ہادا، یہ کس کا سر ہے؟ کہا بیٹا یہ تیرے بابا کا سر ہے. جو روز اپنے بابا کے سینے پہ رونے والی بچی ہو، وہ اپنے بابا کو کیسے نہیں پہچان سکتی؟ عزیزان گرامی، اس لیے کہ سر حسین جہاں جہاں جاتا تھا لوگوں کے ہاتھ تو پہنچ نہیں سکتے تھے، لوگ پتھر اٹھا اٹھا کے مارا کرتے تھے، اللہ اکبر، گرم پانی پھینکا کرتے تھے، اللہ اکبر. یہی وجہ جناب سکینہ نے نہیں پہچانا. یہ سروں کے مصائب بھی بڑے عجیب ہیں. جناب عباس کا سر نیزے پہ ٹکتا نہیں تھا، اس لیے کہ عباس سے کیسے برداشت ہو، اس کی بہن مجمع عام میں کھلے سر ہو، سر بار بار گر جاتا تھا. اور ایک دفعہ تو گھوڑے کی گردن سے باندھ دیا گیا سر عباس کو. اجرکم اللہ. بس عزادارو، یہ قافلہ اسی طریقے سے چلا. جب کوفے پہنچا، جناب زینب نے وہ خطبہ دیا کہ انقلاب آنے کا خدشہ ہوا. عمر ابن سعد کہتا ہے اس کو روکا جائے. ایک لائی آگے بڑھتا کہتا ہے مجھے معلوم ہے زینب کو کیسے خاموش کرانا ہے. ایک دفعہ نیزہ نیچے کی، اثر حسین اتارا، اور جس سواری پر بی بی سوار تھی لے جا کر بالوں سے حسین کے سر کو پکڑا ہوا ہے. اللہ اکبر، بی بی کے ناکے کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا. بی بی خطبہ دیتے دیتے خاموش ہو گئی. ارے چہرے پر نگاہ پڑی، بھائی کے چہرے کو دیکھا بہن نے، روتی ہوئی آنکھوں سے کہا حسین مجھے معلوم تھا تم قتل کیے جاؤ گے، حسین مجھے معلوم تھا تم پیاسے سے باہر کیے جاؤ گے، حسین مجھے معلوم تھا میرے شانوں میں رسن بندے گی، حسین مجھے معلوم تھا میرے سر سے چادر چھنے گی، مگر حسین مجھے یہ نہ معلوم تھا ارے ایک وقت آئے گا اپنے بھائی کے سر مبارک کو ایسے دیکھنا نصیب ہو. عزیزان گرامی، بس یہ قافلہ ایک دفعہ شام کی طرف روانہ ہوا، ایک معبد کے قریب پہنچا. وہاں پر ایک قیس نامی ایک پادری رہتا تھا. اس کا گھر بہت بڑا تھا، اس کا معبد بہت بڑا تھا. ابن زیاد کے سپاہیوں نے کہا ہم رات یہاں گزارنا چاہتے ہیں. ایک دفعہ اندر لے آیا، ایک صندوق ہے جس میں تالا لگا ہے، کہا یہ صندوق اندر لے جا کے رکھ دو. اندر لے جا کے رکھ دیا. اب یہ دیکھ رہا ہے یہ جو قیدی آئے ہیں، ہیں تو قیدی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو ہیں، بیویوں کے سروں میں چادر نہیں ہے، لیکن ایک جلال ہے، ایک وقار ہے، ایک تقدس ہے، ایک عظمت ہے. یہ بھی سوچ رہا تھا، یہ کمرے میں آ گیا، اس کمرے میں جہاں پر صندوق میں سر حسین رکھا ہے. آدھی رات کو اس نے دیکھا آسمان سے اماریاں اترنی شروع ہوئیں، اللہ اکبر. دیکھا کچھ بیویاں آ رہی ہیں، حضرت حوا آئیں، حضرت آسیہ آئیں، زوج ابراہیم آئے، مادر موسیٰ آئی، بہت ساری بیویاں آ گئیں. اور اس کے بعد ایک بیوی نے اس جس صندوق میں تالا لگا تھا اسے کھولا، سر حسین کو نکالا. ایک ایک بیوی اٹھاتی ہے، سر حسین پر گریا کرتی ہے، اور آخر میں ایک بیوی کو کہ جس کا نام فاطمہ زہرا لیا گیا، یہ سر اس کو دیا گیا. کہتا ہے جیسے ہی وہ سر اس بیوی کے پاس آیا، مجھے کچھ نظر نہ آیا، ایک نور چھا گیا، میں صرف آوازیں سن رہا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اس لیے کہ یہ زینب کی ماں ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. اللہ اکبر. ایک دفعہ جناب زہرا نے
سر حسین کو اٹھایا اور کہا یا شہید علوم، اے فاطمہ زہرا کے بیٹے، اے فاطمہ زہرا کی جان حسین، اے فاطمہ زہرا کی روح، ارے جس کے لیے فاطمہ تڑپتی ہے، حسین بیٹا تجھ میں سلام ہو۔ عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، اس کے بعد بیویاں چلی گئی، یہ ایک دفعہ اس سر کو نکالتا ہے اور دو زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور سر سے مخاطب ہو کے کہتا ہے خداوندہ اگر یہ کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہے تو اسے قوت گویائی عطا کر تاکہ میں اس سے کلام کروں۔ سر حسین پوچھتا ہے تیرا سوال کیا ہے؟ یہ راہب کہتا ہے مجھے اپنے بارے میں بتائیے، کہا کہ میں نبی آخر کا نواسا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، ارے میں اس کا بیٹا ہوں جسے فاطمہ نے چکیاں پیس پیس کے پالا، ارے جسے محمد مصطفیٰ نے سوار دوش رسالت قرار دیا۔ اس کے بعد کہتا ہے اے مولا مجھے اور بتائیے۔ اب سر حسین بول رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام حسین کہتے ہیں انا عطشان بکربلا، انا قتیل بکربلا، انا مظلوم بکربلا، انا محتوق بکربلا، ارے میں وہ ہوں جس کی عزت کو لوٹ لیا، جس کے قیام کو لوٹ لیا، ارے جس کے لباس کو اتار لیا گیا، ارے جس کے اکبر کو برچی ماری گئی، جس کے عباس کے بازو جدا ہوئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں وہ پیاسا ہوں، ارے جس نے ایک قطرہ آب کے لیے اپنے بچے کے لیے سوال آب کیا تھا، ارے میں قتیل کربلا ہوں۔ مولا کہتے ہیں انا قتیل العبرا، میں وہ قتیل ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا، کبھی اکبر لے کے مارا، کبھی عباس لے کے مارا، کبھی اون محمد و اصغر لے
علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایمن قلبی۔